باشه این سر اون دسته.
سورة الانعام کی آیت نمبر ہے جی؟ آیت نمبر 120. ٹھیک فرمایا آپ نے. آیت نمبر 120 اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے کل کی پڑھی گئی آیات کے اندر کافروں مشرکوں کی ایک بات بطور اعتراض کے جو ایک دوسرے کو ورغلانے کے لیے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف بھڑکانے کے لیے ایک دوسرے کو سجھایا کرتے تھے اعتراض کی، اس طرح کہو اس طرح کہو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اعتراض اور یہ شبہات سکھانے والے پیچھے یہودی تھے، وہ سکھایا کرتے تھے، یہ خود بھی ان سے پوچھا کرتے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم لاجواب کرتے ہیں، ہم سے تو بات ہی نہیں ہو پاتی ان سے، ان کی ہر بات دلیل کے ساتھ ہے، پوری قوت سے بیان کرتے ہیں، ہم بول نہیں سکتے، وہ بھی سکھایا کرتے تھے. اور ایک روایت دیکھی کہ باقاعدہ جو ہے فارس کے مجوسیوں نے بھی ان مشرکین مکہ کو سکھائی یہ بات، کیونکہ فارس کے جو مجوسی تھے نا جی، وہ ذہنی طور پر مشرکین مکہ کے زیادہ قریب تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آپس میں یہ جنگیں ہوا کرتی تھیں فارس کی اور روم کی، یعنی کسرا اور قیصر روم کی، تو اگر کبھی فتح ہوتی کسرا ایران کو تو باقاعدہ مکہ کے اندر یہ مشرکین جشن منائے کرتے تھے کہ دیکھا جیسے وہ جیت گیا نا، ہم بھی تمہیں ختم کر دیں گے. یہ باقاعدہ باقاعدہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس قرآن پاک میں. اور کبھی قیصر روم کو فتح ہوتی فارس کے خلاف تو پھر مسلمان بھی خوش ہوتے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، آسمانی دین کے قائل ہیں، تو یہ بھی خوش ہوتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو، شاید میں نے آپ کو سنائی بھی ہے ایک بات، کہ ایک مرتبہ تو دیکھو ضمنی طور پر بات آ رہی ہے، ایک مرتبہ تو کسرا ایران نے ایسی زبردست فتح حاصل کی تھی قیصر روم کے اوپر کہ قیصر روم ہرقل جو ہے وہ بھاگ کر کے قسطنطنیا میں اس نے پناہ لی تھی، اور اس کا لاکھوں کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا تھا، اور بظاہر اس کے ابھرنے کی اب جو ہے وہ کوئی شکل نہیں تھی دوبارہ فتح پانے کی. تو مشرکین نے خوب شور مچایا، خوشی دیکھا جیسے وہ جیت گیا نا، وہ بھی کتاب نہیں مانتا، وہ بھی آتش پرست تھے نا، آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی مشرک تھے، یہ بھی جیسے وہ جیت گیا نا ہم بھی جیت جائیں گے، جیسے اس نے قیصر روم کو شکست دے دی اور ختم کر دیا ایسی ہم بھی تمہاری سلطنت تم کو ختم کر دیں گے. مسلمان بڑے رنجیدہ ہوئے تھے اس وقت. تو اللہ میاں نے وحی کے ذریعے آیت اتاری تھی الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض قریبی سرزمین میں، اور اس صورتحال کے اندر اللہ نے بتایا تھا وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. اللہ نے آیت اتاری تھی کہ یہ جو مغلوب ہو گئے ہیں نا جی، 3 سے 9 سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ دِن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن یہ اہل ایمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے. جب یہ آیت اتری نا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے امیہ بن خلف سے شرط لگا لی کہ تو شرط لگا لے، ہم کہتے ہیں یہ دوبارہ جیتیں گے، وہ کہتا ہے رہنے دو، کہاں سے کون جیتتا ہے، ایسے بولا اسے، کہتے ہیں شرط لگا لے۔ تو ابو بکر رضی اللہ فرما کے لگا لے شرط، 10 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ اس وقت شرط لگانی جو ہے وہ حرام نہیں تھی، اب تو ناجائز اس طرح کی شرط لگانی۔ اچھا، اور نام لے لیے کہ 3 سال کے اندر دوبارہ وہ غلبہ پا لیں گے۔ آ کر عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو شرط لگا لی ہے اس سے۔ فرمایا کیا شرط لگایا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کہا تو 3 سال کے اندر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 سال کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ میاں تو کہتے ہیں فی بضاع سنین، یعنی 3 سے 9 سال کے اندر، کیونکہ بضاع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے 9 سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تم نے 3 کی کیوں لگائی؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی 3 سال میں نہ ہو۔ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بڑھا دیتا ہوں اس مدت کو اس سے بات کر کے۔ فرمایا بڑھا لو۔ چنانچہ گئے، کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ ہم جو 10 اونٹوں کی بات ہم نے کی 100 کر لو، لیکن مدت بھی کچھ بڑھا لو۔ وہ کہتا ہے چاہے تم 100 کر لو، چاہے 1000 کر لو، چاہے مدت تم 1000 کر لو، کیونکہ صورت حال ایسی تھی نا اس وقت کہ کسرا ایران جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا قسطنطنیہ کے بالکل دروازے تک، اور وہ چھپا ہوا قیصر، بظاہر معروضی حالات ایسے ہیں کہ جیتنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ چنانچہ 100 اونٹ پر آ گیا، وہ 100 اونٹ کی شرط لگ گئی۔ اللہ کی شان، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی ہے، آپ تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اور آپ کے مدینہ آنے کے بعد سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا میدان ہے، اور اللہ کی شان جس دن کے اندر اللہ پاک نے بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عظیم عطا فرمائی تھی، بالکل اسی دن اسی موقع پر ادھر دوبارہ جنگ ہوئی ہے، اور اللہ جل شانہ نے قیصر روم کو کسرا پر دوبارہ غلبہ نصیب فرما دیا۔ پھر جو ہے امیہ بن خلف تو مارا گیا تھا بدر میں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے خاندان والے سے کہا، جی تمہارے ابا نے شرط لگائی تھی، لاؤ 100 اونٹ، وہ جیت گیا یا نہیں، اور ہم بھی جیت گئے ہیں۔ تو اس کے اولاد نے باقاعدہ 100 اونٹ دیے، صفوان بن امیہ نے 100 اونٹ دیے۔ پھر حضور صلی اللہ، اب شرط کی حرمت آ چکی، فرمایا کہ یہ اونٹ ہمارے لیے حلال نہیں، ان سب کو صدقہ کر دو۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ اگر غیر اختیاری طور پر، اہم مسئلہ ہے یہ، بعض مولوی بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں، غیر اختیاری طور پر اگر کوئی حرام مال کا مالک بن جائے، ہو جاتا نا بینکوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے، پتہ ہے کہ یہ سود کے پیسے آ گئے اس میں، تو پروفٹ تو پتہ لگتا تھا، غیر اختیاری ہے، مالک بن گیا یہ، اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ واش روم نہیں بنوائے گا، جس کو واش روم بنوا دو مسجد کا بولتے ہیں نا، لیٹرین، واجب ہے صدقہ کرنا۔ غیر اختیاری اگر کوئی شخص حرام مال کا مالک بن جائے، اختیاری تو بننا ہی نہیں چاہیے، تو گناہ بہت بڑا، اختیاری حرام مال کا مالک، غیر اختیاری بن جاتا ہے، جیسے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ آ گیا پروفٹ، آ گیا سود کا، یا اسی طرح، اور تو اب کیا کرے؟ اس غیر اختیاری حرام مال کو جس کا یہ مالک ہو گیا ہے، ضروری ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرے، ثواب کی نیت نہ کرے، یہ اور بات، اللہ ثواب دے، کیونکہ حرام مال میں نیت ثواب کی صحیح نہیں، کیا کرے پھر وہ؟ اس کو صدقہ کرے۔ صدقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو شرعی طور پر مستحقین زکوٰۃ ہیں، جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو یہ دے بغیر ثواب کی نیت سے، پھر اس کی جان چھوٹے گی، لیٹرین بنانے سے جان نہیں چھوٹتی۔ صدقہ کے اندر تملیک ضروری ہے، صدقہ واجبہ کے اندر، زکوٰۃ کے اندر تملیک ضروری ہے، یعنی کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے مسجد بنوا رہا ہے، کیونکہ مسجد کا کوئی مالک نہیں ہے، اگر کوئی شخص کنواں کھودوا رہا ہے زکوٰۃ کے پیسے سے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ کوئی مالک نہیں ہے، اگر کوئی ہسپتال بنوا رہا ہے، ظاہر بڑا اچھا کام کر، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیوں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک، یعنی کسی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ انما الصدقات للفقراء، اللہ نے مصرف بیان فرمائے، ان کے لیے ہے، یعنی وہ مالک بنیں گے تو وہ ہوں گے. خیر یہ ضمنی طور سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ یہ صدقہ کر دو، چنانچہ وہ صدقہ کر دیا انہوں نے. تو بات یہاں سے نکل آئی تھی کہ خوش ہوتے تھے، فارسی بھی سکھلایا کرتے تھے. ایک روایت میں نے دیکھی نا کہ فارسیوں نے یہ اعتراض سکھلایا تھا. وہ اعتراض کیا تھا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کیا بات ہے کہ خود مارو تو حلال اور اللہ مارے تو حرام، خود اگر مارو وہ حلال ہو گیا، ذبح کرو حلال، اور اللہ اگر کسی جانور کو مار دیں تو وہ حرام ہو جائے. تو اپنے مارے کو حلال اور اللہ کے مارے کو حرام کہتے ہو. چنانچہ مردار یہ بھی کھاتے تھے اور وہ فارسی بھی کھاتے تھے، یہودی کھاتے نہیں تھے لیکن پٹی انہوں نے پڑھائی تھی دشمنی میں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑنا، کیونکہ شیاطین جو ہیں نا لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ یہ جو شیاطین ہیں جن و انس میں سے جو نبی اور اس کے مشن کے دشمن ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض بعض کو ملما کی ہوئی باتیں سکھلائیں فریب دینے کے لیے، ان کے چکر میں نہ آنا. اللہ نے تمہارے لیے جو حلال ہے وہ بیان کر دیا، جو حرام ہے وہ بیان کر دیا. کل کی آیت میں فرمایا تھا، آج کی آیت کے اندر فرمایا کہ دیکھو ظاہری طور پر بات مان لو لیکن دل کے اندر کھٹکا رکھو اس اعتراض کے متعلق یا کوئی اور بات. تو فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا. ترجمہ دیکھیں، فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، اور چھوڑ دو کھلم کھلا گناہ کو بھی اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی. چھوڑ دو ظاہری گناہ، فحاشی کا کام، یہ سینما تھیٹر فحاشی گڈھے جو ہیں یہ ظاہری گناہ. باطنی گناہ، آج کل سب کو پتہ ہے باطنی گناہ، اکیلے میں موبائل کھول لیا، گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ باطنی گناہ. ظاہری گناہ، ڈاکہ ڈالنا، بد نظری کرنا، بے حیائی کے کام. باطنی گناہ، دل کے اندر کسی کے خلاف حسد رکھنا، یہ باطنی گناہ ہے. تکبر، یہ باطنی گناہ ہے. ریاکاری، یہ باطنی گناہ ہے. چنانچہ اس آیت کی تشریح کے اندر اکابرین علماء نے باطنی گناہ کو شمار کرایا ہے، اور اتفاق سے میرے پاس وہ نوٹ کیا ہوا پہلے موجود تھا، یہاں سے غائب ہے لیکن کس مل گیا. تو باطنی گناہ، تو جس طرح ظاہری گناہ ہے نا جی، چوری ہے، شراب نوشی ہے، اسی طرح ڈاکہ ڈالنا ہے، رشوت لینا ہے، یہ سب ظاہری گناہ ہے. ایسے کچھ باطنی گناہ ہے، تشریح ظاہری گناہ جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہو، اور باطنی گناہ جن کا تعلق انسان کے دل سے ہو. اللہ فرماتے ہیں دونوں کو چھوڑ دو. تو ظاہری گناہ تو سب کو پتہ ہے، باطنی گناہ کون سے ہیں؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سب سے بڑا حجاب ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کے لیے تکبر. ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدو ایک شعر سنائے کرتے تھے اسی متعلق، انا جب تک، انا سمجھتے ہیں نا، انا میں تو بکری بولتی ہے، انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبھی محروم رہتی ہے. یعنی محبت کی نماز اس کو نہیں مل سکتی، دل کی پیشانی اس نماز سے محروم رہے گی جب تک کہ انا کو آدمی ذبح نہیں کرتا. اور غالباً حضرت جی نور اللہ مرقدہ نے یہ آخری اجتماع کے موقع پر یہی شعر سنایا تھا، اس کے بعد تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، یہی شعر سنایا تھا، بہت مختصر ضعف تھا طبیعت میں، تو یہی شعر سنایا تھا کہ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبھی محروم رہتی ہے. محبت والی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں. اسی طرح کبھی کبھی سنایا کرتے تھے حضرت بھلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر بابا بھلے شاہ، بھلیا تو عطر بنا، پنجابی میں، مجھے پنجابی آتی نہیں آپ کو پتہ ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے، بھلیا تو عطر بنا عطرا دا تو کٹ دریا، او دے وچ تو رج کے نہا، سدھیاں پٹھیاں تاریاں لا، اجے بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. یعنی عطر کا تم دریا بنا لو، دریا، شیشی نہیں، دریا، اور اس میں تم نہانا شروع کر دو اور خوب سیدھے الٹے چھلانگ مارو خوب. لیکن جب تک کہ اندر سے میں نہیں نکلتی نا جی، تیری بدبو ختم نہیں ہوگی. اللہ والوں کو محسوس ہوتی ہے یہ انا کی بدبو محسوس، یہ باطن الاثم. اسی طریقے سے عجب، خود پسندی، میں بہت اچھا ہوں، میرے اندر فلاں خوبی میرے محنت کا صلہ ہے، یہ خود پسندی تھی اس کے اندر، قارون کے اندر. جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کا حق ادا کر، اللہ نے تجھے اتنی دولت، کہنے لگا اللہ نے دیا، اوتیت ہو علی علم عندی، یہ تو سارا مال میرے پاس ایک خاص علم کا نتیجہ ہے، اس علم کی بنیاد پر دیا گیا ہوں. یہ عجب ہے، خود پسندی. ایسے حسد، اللہ بچائے، تین بیماریاں ہو گئیں، بغض، چار، حب مال، دنیا کی مال کی محبت، پانچ، حب جاہ، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، میرے لیے عزت کے مقام کو خالی رکھیں، حب جاہ. مجھے یاد ایک مرتبہ حضرت جی نے فرمایا تھا کہ بیٹے، حب جاہ ایسی بیماری ہے دل کی جو اولیاء کے دل سے بھی سب سے اخیر میں نکالی جاتی ہے. یہ عجیب جملہ فرمایا تھا. اچھے یعنی اللہ کے مقرب ہو چکے ہیں عبادت کر کے، ان کے دل سے بھی سب سے اخیر میں نکالی جاتی ہے. حب جاہ، عزت کی طرح. حرص، بخل، طول امل، لمبی لمبی امیدیں، یہ نو بیماریاں علماء نے لکھی ہیں احادیث کی روشنی میں، جو ہے باطنہ، چھپے ہوئے گناہ، ان کو چھوڑ دو. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی، جس کو سب گناہ سمجھتے ہیں، اور اندرونی گناہ کو بھی، باطنہ، چھپے ہوئے گناہ کو. اور فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر، سویج زون، فرمایا ان قریب وہ بدلہ دیا جائیں گے، بما کانوا یقترفون، ان سارے کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے ہیں، بدلہ ملے گا ظاہری، بلکہ باطنی گناہ کا تو کی گندگی تو ایسی ہے. حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری بیماریاں تو مرتے ہی ختم ہو جاتی ہیں، کینسر بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم، چاہو جان چھوٹ گئی، لیکن باطنی یہ جو گناہ ہے نا، یہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے. ظاہری گناہ مرتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں. کب تک زنا کرتا رہے گا؟ مر گیا، ختم ہو گیا. کب تک شراب پیتا رہے گا؟ مر گیا، ختم، بند. لیکن باطنی گناہ فرماتے ہیں یہ چمٹے رہتے ہیں، اور جب تک جو ہے روز محشر، اللہ میاں ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کے ہسپتال میں نہ بھیجیں. ہاں اگر دل کے اندر ایمان ہے تو اس ہسپتال سے علاج کروا کر کے واپس آ کے پھر جنت میں بھیجیں گے، ورنہ اس کو بھیجا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. یہ بات نہیں گناہ ہے. اللہ پاک ہمیں ظاہری گناہوں سے کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب. کیسے بچے گا؟ دو چیزیں اپنے بڑوں سے سنی، اور مؤثر بھی تجربے میں بھی آئی، اور ساتھ ساتھ دلائل شرعیہ بھی اس کے لیے قائم ہیں. ایک تو یہ کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اور دوسری بات نیک صاحب نسبت اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ ظاہری باطنی طور پر ہمیں پاکیزگی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے.